نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ایک بہت اہم نصیحت فرمائی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا ہر حکم، اللہ پاک کی ہر نصیحت، اللہ پاک کا ہر ارشاد اور ہر فرمان اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر ارشاد، ہر فرمان، ہر عمل ہمارے لیے قابل اتباع ہے، ہمارے لیے قابل پیروی ہے، اور اس عمل میں ہمارے لیے 100% خیرخواہی ہی خیرخواہی ہے. اللہ پاک کبھی ایسی چیز کا حکم ہمیں نہیں دیتا جس چیز میں ہمارے لیے خیرخواہی نہ ہو، جس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کا بھلا نہ ہو. دیکھنے میں کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ حکم بڑا سخت ہے، لیکن اس حکم کے پیچھے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے بڑے منافع چھپے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے فائدے چھپے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ پاک کا جو بھی حکم ہمارے سامنے آئے، ہم اسے بلا چوں چرا تسلیم کر لیں، چاہے ہماری عقل اس کو مانے یا نہ مانے، چاہے ہمارا ماحول اور معاشرہ اس کے مطابق ہو یا نہ ہو، اللہ کے اس حکم کو ماننے میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابیاں ہیں. سورہ آل عمران میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، اے ایمان والو، تم اپنے سوا کسی اور کو اپنا رازدان مت بنانا. یعنی تم مسلمان ہو، تم ایک اللہ کو ماننے والے ہو، ایک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہو، اور تمہارا منشور اور تمہارا قانون ایک کتاب ہے، لہذا اب اپنے سوا کسی اور کو، یعنی غیر قوموں کو، یہود اور نصارہ کو اپنا رازدان مت بنانا، ان کو اپنے معاملات میں دخیل نہ ہونے دینا، ان کو اپنے معاملات میں مداخلت مت کرنے دینا، نہ تمہارے حکومتی معاملات میں وہ دخیل بنے، اور نہ تمہارے تعلیمی نظام میں وہ دخیل بنے، اور نہ تمہاری وہ معاشرت میں، نہ تمہاری ثقافت میں، تمہارے کسی بھی عمل میں وہ دخیل نہ بنے. اس لیے کہ انسان اپنے اندر کے معاملات میں اسی آدمی کو شریک کیا کرتا ہے جو آدمی کا مخلص ہوتا ہے. ایک آدمی اپنے کسی معاملے میں, اپنے گھر کے معاملے میں, گھر میں کوئی تنازع واقع ہو جاتا ہے تو آدمی کسی سے مشورہ لیتا ہے, تو یقیناً آدمی اسی سے مشورہ لیتا ہے, اسی کے سامنے اپنے اندر کے راز اگلتا ہے, اپنے گھر کی خامیوں کو ذکر کرتا ہے جو انسان کا خیرخواہ ہوتا ہے. اور جہاں خیرخواہی کی کوئی توقع نہ ہو وہاں آدمی اندر کی باتیں نہیں بتایا کرتا. تو اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں نصیحت فرمائی ہے, لا تتخذوا بطانتم من دونکم لا یألونکم خبالا, کہ اے مسلمانوں اپنے سوا کسی اور کو اپنا رازدان نہ بنانا. یہود و نصارہ کو, کافروں کو اپنا رازدان مت بنانا. اور پھر ارشاد فرمایا کیوں, لا یألونکم خبالا, وہ تمہاری خیر کو, وہ تمہاری اچھائی کو کبھی بھی پسند نہیں کریں گے اور وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں ذرہ برابر تأمل نہیں کریں گے, تمہیں نقصان پہنچائیں گے. ودو ما عنتم, اور فرمایا وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑے رہو, وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم تکلیف میں پڑے رہو, وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم آپس میں دست و گریباں ہوتے رہو, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ہاں قتل و غارت ہوتی رہے. قد بدت البغضاء من افواههم, آپ دیکھتے نہیں ہو ان کی زبانوں سے, ان کے منہوں سے تمہارے لیے کیسے بغض ٹپک رہا ہوتا ہے اور ان کی زبانوں سے تمہارے خلاف کیسی کیسی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, اور وہ تمہارے دین پر ڈاکے ڈال کر حملے کر کے تمہارے جذبات کو کیسے مجروح کر رہے ہوتے ہیں. قد بدت البغضاء من افواههم, ان کی زبانوں سے یہ بری باتیں تم سنتے ہو. وما تخفی صدورهم اکبر, اور یہ جو زبانوں پر ان کی ہے اور وہ تمہارے دین اور تمہارے مذہب اور تمہاری تہذیب و ثقافت کے متعلق جو بری بری باتیں کرتے ہیں, یہ تو کچھ نہیں ہے, انہوں نے جو تمہارے خلاف اپنے دلوں میں منصوبے بنا رکھے ہیں, اور وہ جو نجی محافل میں تمہارے خلاف منصوبے بناتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ بڑے ہیں. جو ان کی زبانوں سے تمہارے خلاف بغض ظاہر ہوتا ہے یہ تو کم ہے, لیکن جو انہوں نے تمہارے, جو انہوں نے اپنے دلوں میں تمہارے لیے چھپا رکھا ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے. وما تخفی صدورهم اکبر, اس نصیحت کے کرنے کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, قد بینا لکم الایات ان کنتم تعقلون, ہم نے خوب واضح کر کے ایک ایک حکم آپ کو بتا دیا, صاف صاف تمہیں سمجھا دیا ہے, ان کنتم تعقلون, شاید کہ تم سمجھ جاؤ. اگر تم سمجھتے ہو تو تمہیں یہ بات سمجھنی چاہیے, اگر تمہارے پاس عقل اور شعور اور فہم اور فراست کی دولت ہے تو تمہیں یہ بات سمجھنی چاہیے, تمہیں ان کی دشمنی سمجھنی چاہیے کہ وہ تمہارے خلاف کیسی سازشیں کرتے ہیں, وہ تمہیں چین سے نہیں رہنے دیتے, وہ تمہیں آپس میں محبت سے نہیں رہنے دیتے, وہ تمہیں آپس میں جڑنے نہیں دیتے, وہ ہمیشہ سے ان کی کوشش رہی ہے کہ تمہارے درمیان میں انتشارات ہوتے رہیں اور اختلافات ہوتے رہیں. اور آگے ارشاد فرمایا, ہا انتم اولائی تحبونہم, ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم, ارے مسلمانوں تم تو ان سے محبت کرتے ہو, ولا یحبونکم, وہ تو تمہیں نہیں چاہتے, تم تو ان کے بڑے گن گاتے ہو, تم تو ان کی تہذیب اور ثقافت اور ان کی تمام چیزوں کی تعریفیں کرتے ہو, وہ تو تمہارے کسی بھی معاملے کو اچھا نہیں سمجھتے. اور وہ تو مینون بالکتاب کل, اور تم تو ان کی ساری کتابوں کو مانتے ہو, تم تو رات پر بھی ایمان رکھتے ہو, انجیل پر بھی ایمان رکھتے ہو, تم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مانتے ہو, تم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مانتے ہو, تمہارا تو ان کی سب باتوں پر ایمان ہے, جو ان کا دین ہے جو آسمان سے اتارا گیا اور جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں ان تمام انبیاء کو تم مانتے ہو, اور ان کے تمام مضامین اور صحیفوں کو تم مانتے ہو، صرف مانتے ہی نہیں ہو بلکہ تم یہ کہتے ہو کہ جو آدمی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اہانت کرے گا اس کو تم اسلام سے خارج سمجھتے ہو، جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرے گا اس کو تم اسلام سے خارج سمجھتے ہو، جو آسمانی علوم اور کتابوں کی توہین اور تذلیل کرے گا تم تو اس کو اسلام سے، اپنے مذہب سے خارج سمجھتے ہو، حالانکہ ان کا تمہارے بارے میں یہ رویہ نہیں ہے، تمہارے نبی کے بارے میں یہ جذبہ اور یہ رویہ نہیں ہے۔ جو تمہارے نبی کی اہانت اور توہین اگر کرتا ہے تو اس کو تو وہ سراہتے ہیں، اس کی تو وہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اس کو تو وہ آگے لے کے جاتے ہیں، اس کو تو وہ عزتیں دیتے ہیں، اور اگر تمہارے دین کا کوئی انکار کرتا ہے، توہین اور تذلیل کرتا ہے تو اس کو تو وہ گلے لگاتے ہیں۔ صاف صاف اللہ پاک نے یہ پیغام سنایا ہے، صاف صاف یہ پیغام سنایا ہے، وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور فرمایا جب وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، تمہارے پاس بیٹھتے ہیں تو ہمدردیاں ظاہر کرتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ہیں، ہم تو تمہارے خیرخواہ ہیں، ہم چاہتے ہیں تمہارا ملک ترقی کر جائے، ہم چاہتے ہیں تمہاری معیشت اچھی ہو جائے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جناب تمہارا دنیا کے اندر اچھا نام ہو جائے، ہم تو یہ چاہتے ہیں۔ اور وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور فرمایا جب وہ تنہائیوں میں بیٹھتے ہیں اور تم سامنے نہیں ہوتے ہو تو تمہاری دشمنی اور تمہارے ساتھ عداوت کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیوں کو منہ میں چبانے لگتے ہیں، افسوس سے مسلمانوں کی اچھائی نہیں دیکھ سکتے، مسلمانوں کی ترقی نہیں دیکھ سکتے، مسلمانوں کی خوشحالی نہیں دیکھ سکتے، مسلمانوں کا آپس میں جوڑ، آپس میں پیار، آپس میں محبت نہیں دیکھ سکتے۔ ارشاد فرمایا قل موتوا بغیرکم، اے نبی آپ ان کو پیغام دے دیجئے کہ اگر آپ کو مسلمانوں کی ترقی نہیں بھاتی، آپ کو مسلمانوں کی باہمی محبتیں اچھی نہیں لگتی، آپ کو مسلمانوں کا اقتدار اور مسلمانوں کا عروج اچھا نہیں لگتا تو موتوا بغیرکم، مر جاؤ اپنے غصے میں، ڈوب مرو اپنے غضب میں، اللہ تبارک تعالیٰ جسے عزت دے گا اللہ نے اسے عزت دینی ہے، اللہ پاک نے جسے عروج کا فیصلہ فرمایا ہے اللہ پاک نے تو اس کو عروج دینا ہی ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ پاک تو دلوں کے حالات سے آگاہ ہے۔ ان تمسستم حسنۃ تسؤہم، اے مسلمانوں اگر تمہیں کوئی اچھائی نصیب ہوتی ہے، تمہیں کوئی کامیابی مل جاتی ہے، تمہیں کوئی ترقی مل جاتی ہے، یہ اجتماعی طور سے بھی ایسا حال ہے اور انفرادی طور سے بھی ایسا حال ہے کہ تمہارا ملک اگر ترقی کرنا چاہتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، یا تمہارا کوئی فرد آگے بڑھتا ہے اور ترقی پر آتا ہے اور اسے کوئی فتح نصیب ہوتی ہے، کوئی کامیابی نصیب ہوتی ہے، تسوہم، انہیں یہ بات سخت ناگوار گزرتی ہے، انہیں بہت بری لگتی ہے، ان کے چہرے کالے اور سیاہ پڑ جاتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اللہ اکبر، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تمہارے ملک پر اور تمہاری قوم پر اور تمہارے خاندان پر، اگر کوئی آنچ آئے، مصیبت آ پڑے، تو یفرحو بہا، خوشیاں مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تمہارے اختلاف پر، تمہارے انکسار پر، تمہاری قتل و غارت پر، تمہارے آپس میں دست و گرباں ہونے پر وہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ، ایسی نصیحتیں اللہ پاک نے فرمائی، یوں لگ رہا ہے کہ آج کے حالات کے مطابق یہ آئے تھے، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی مسلمانوں نے اس نصیحت کو فراموش کیا، مسلمانوں نے ہمیشہ ہمیشہ نقصان اٹھایا، جب بھی اللہ پاک کی اس نصیحت کو فراموش کیا مسلمانوں نے نقصان اٹھایا، جب بھی مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ ان سے ہمیں مفاد ملے گا، ان سے ہمیں عزت ملے گی اور ان سے خیرخواہی کی توقع کی اور امید لگائی، اور اس امید کے بل بوتے پر مسلمان ان کی ہر بات کو مانتے چلے گئے، مانتے چلے گئے، مانتے چلے گئے، تو اس کا نتیجہ بدترین سے بدترین ہوتا چلا گیا، اور ان کے یہاں کوئی بس ہے نہیں کہ بس یہی آپ نے ماننا ہے، یہ ماننا ہے، اس کے بعد اگلا قدم یہ بھی ماننا ہے، پھر یہاں بس نہیں، پھر اگلا قدم یہ بھی ماننا ہے، پھر یہی بس نہیں، اگلا قدم یہ بھی ماننا ہے، نصاب بدل دو، ٹھیک ہے جی بدل دیا، تہذیب بدل ڈالو، بدل دی، حکومت بدل ڈالو، بدل دی، عدلیہ کو نظام عدل کو تبدیل کر دو، یہ بھی بدل دیا، بدلتے چلے گئے، بدلتے چلے گئے، ہر بات ان کی مانتے چلے گئے، لیکن پھر بھی بس نہیں ہے، رضا نہیں ہے اور خوش وہ نہیں ہوں گے. کیوں؟ اللہ پاک نے یہ پیغام سنایا ہے، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے. اور قرآن کے بڑے عجیب الفاظ ہیں، ولن ترضى، ولن تحب، نہیں کہا کہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے، کبھی بھی پسند نہیں کریں گے، کبھی بھی تم سے محبت نہیں کریں گے. محبت کا لفظ نہیں کہا یہاں، رضامندی کا لفظ کہا. کبھی کبھی کسی سے انسان کو محبت ہوتی ہے، لیکن اس کے منشور سے، اس کے طریقے سے، اس کی زندگی سے آدمی اتفاق نہیں کرتا. تو یہاں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ولن ترضى، تمہارے سے اتفاق کر ہی نہیں سکتے، کبھی بھی نہیں کر سکتے، ناممکن ہے کہ وہ تمہاری ثقافت، تمہاری تہذیب، تمہارے دین، تمہارے مذہب سے اتفاق کرے، یا تمہاری کسی چیز سے وہ خوش اور راضی ہو جائیں. ہاں ایک صورت ہے، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم یہودی بنو، یہاں تک کہ تم نصرانی بن جاؤ، تم اپنا مذہب چھوڑ دو، تم اپنا دین چھوڑ دو، سب کچھ اپنا قربان کر دو، تو پھر ان کی رضا ممکن ہے، اس سے پہلے ممکن نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام اور اللہ تبارک تعالیٰ کے فیصلے وہ اٹل ہیں. فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، فلن تجد لسنت اللہ تحویلا، اللہ کے فیصلوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اللہ کے فیصلوں میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہے. جو اللہ پاک نے فیصلے سنائے اور جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دلوں کے حالات کو بیان فرمایا، وہ اسی طرح سے ہے، اس میں کوئی تغیر نہیں. میں اور آپ ہم ہزارہ بار یہ کہیں اور ان سے ہم ہمدردی اور وہ ہم سے ہمدردی کا اظہار کریں، اور ممکن ہے وہ دنیا کے کسی معاملے میں ہمارے کام بھی آ جائیں، لیکن نہیں ہے، وہ راضی نہیں ہو سکتے، وہ آپ سے خوش نہیں ہو سکتے. تو اللہ پاک نے یہ پیغام مسلمانوں کو سنایا. میں عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی کبھی مسلمانوں نے اس نصیحت کو فراموش کیا، اس نصیحت کو بھولا، تو اس کے سخت اور بدترین نتائج پائے. اور دنیا میں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ مسلمان حکومتیں وہ کافروں کے سہاروں پر اور دشمنوں کے بلبوتوں پر چلتی رہی، اور وہ ہر آئے دن کچھ نہ کچھ مطالبات منواتے رہے، ہر آئے دن کچھ نہ کچھ اپنے منصوبے پیش کرتے رہے، اور سخت سے سخت بات پیش کرتے رہے، اور دیکھتے رہے، اور مسلمانوں کے جذبات سے کھیلتے رہے، اور سب تمام باتوں کا مقصد اور غرض کہ کتنے ہمارے مطیع اور فرمانبردار ہیں، اور ہمارے مسلمان بھولے والے، کیونکہ قرآن کے ان اصولوں سے ناواقف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ناواقف، حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرز زندگی سے ناواقف ہوتے ہیں، وہ ان چالوں کو سمجھ نہیں پاتے، ان کے مکر و فریب کو سمجھ نہیں پاتے، ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، اور ان کے دھوکے میں آ کر ملک کا، قوم کا اور وطن عزیز کا نقصان کر بیٹھتے ہیں. لیکن اللہ پاک نے پھر آخر میں ارشاد فرمایا، اور میں عرض کرتا ہوں کہ اس سے بڑی کیا نصیحت ہوگی ہمارے لیے، اور اس سے بڑا کیا سبق ہوگا ہمارے لیے. یہ ساری باتیں ذکر کر کے پہلے خطرے سے آگاہ کیا، خبردار کیا مسلمانوں کو کہ تمہارے لیے بڑے مضر ہیں اور تمہیں نقصان دیتے ہیں اور تمہاری مصیبتوں پر خوش ہوتے ہیں اور مسلسل تمہارے نقصان کے در پہ رہتے ہیں. تمہیں نقصان سے بچنا ہے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم دین پر جمے رہے اور تمہارے دل میں نبی کی محبت اسی طرح سے موجود رہی اور تمہارے دل میں اللہ کی محبت تمام محبتوں سے غالب رہی اور تمہارے دلوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ رہی اور تمہاری اولادوں سے بھی زیادہ رہی اور تمہارے اموال سے بھی زیادہ رہی اور تمہارے ماں باپ سے بھی زیادہ رہی تمہارے دلوں میں نبی کی محبت, تو پھر یاد رکھو لا یضرکم کیدہم شیئا, پھر ان کے بڑے سے بڑے فریب بھی, بڑے سے بڑے مکر اور منصوبے بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتے. لا یضرکم کیدہم شیئا, کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. لیکن تم دو کام کر لو, بس دو کام تم کر لو. ان تصبرو, تم دین پر جمے رہو, تم نبی کی سنت کو اپنے سینے سے لگائے رکھو, اور ان تمام کے تمام معاملات کا مقصد اور غرض ان کو کیا ہے, تمہیں اپنے نبی سے دور کرنا ہے. لیکن تم اپنے نبی سے دور نہ ہونا, تمہیں قرآن سے دور کرنا ہے, تمہیں رب سے کاٹنا ہے. نہ تو تم نے اپنے نبی سے دور ہونا ہے, نہ تم نے قرآن سے دور ہونا ہے, نہ تم نے اپنے رب سے اپنے تعلق کو توڑنا ہے. دنیاوی منافع کی خاطر کبھی ایسا نہ کرنا. ایک جگہ پر تو اتنا واضح ارشاد فرمایا, اے تبون عندہ العزہ, تم یہ چاہتے ہو کہ ہم ان کو راضی کریں گے, دنیا کے منافع حاصل ہو جائیں گے, دنیا کی عزتیں ہمیں مل جائیں گی, اور دنیا کے منافع اور دنیا کی چیزیں ہمیں نصیب ہو جائیں گی. فرمایا فإن العزة للہ جميعا, عزتیں تو اللہ کے پاس, عزتیں تو اللہ کے خزانوں کے ہیں. وللہ العزة ولرسوله وللمؤمنین, عزتیں اللہ کے پاس ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں عزت ہے. یہ وہ اتباع ہے, یہ وہ جھکنا ہے کہ اس جھکاؤ میں عزت ہی عزت ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے سامنے, آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تہذیب کے سامنے, آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو طور طریقے لائے ہوئے ہیں ان کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دینا, یہ جھکاؤ ہے. اس جھکاؤ کے بعد کہیں بھی ذلت نہیں ہوگی, یہ عزت ہی عزت ہے. اور اگر یہاں نہیں جھکایا تو پھر ہر جگہ جھکنا پڑے گا. یہاں اگر اپنے آپ کو زیر نہ کیا, نیچے نہ کیا, تو پھر ہر جگہ پر جھکنا پڑے گا. پھر ایک نہیں, پھر سینکڑوں جگہ پر جھکنا پڑے گا, پھر سینکڑوں مطالبات ان کے ماننے پڑیں گے, پھر ہر چیز ان کی ماننی پڑے گی. تو فرمایا ان تصبرو, اگر تم دین پر استقامت اختیار کرتے رہو, تم اللہ کے حکموں کو دل و جان سے قبول کرتے رہو, تم رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کو دل و جان سے قبول کرتے رہو, وتتقو, اور تم اپنے آپ کو رسول کی مخالفت سے بچاتے رہو, رسول کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے رہو, گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو, وتتقو, اور ان کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے اپنے آپ کو بچاتے رہے, اور ان کے ساتھ دوستیاں لگانے سے اپنے آپ کو بچاتے رہے, اور ان کے پاس عزت سمجھنے سے اپنے آپ کو, اپنے لیے وہاں عزت سمجھنا, اس بات سے اپنے آپ کو اگر تم بچاتے رہے تو پھر لا یضرکم کیدہم شیئا, پھر تمہیں ان کا کوئی بھی مکر و فریب نقصان نہیں دے سکتا. ایسا پیارا پیغام ہے. اور پھر فرمایا کیوں نہیں دے سکتا, اس لیے ان اللہ بما یعملون محیط, اللہ پاک نے ان کے تمام کے تمام مکر و فریب اور منصوبوں کا احاطہ اللہ نے کیا ہوا ہے. اللہ پاک خود تمہارے لیے کافی ہو جائے گا, اللہ خود تمہارا حامی اور ناصر ہو جائے گا. اللہ پاک ان کے ہر منصوبے سے, ہر مکر سے, ہر فریب سے اللہ پاک تمہیں بچائے گا. اللہ پاک نے خود احاطہ کیا ہوا, اور اللہ خود احاطہ کرے, اور ان کے منصوبوں کو اور ان کے مکر و فریب کو اللہ تبارک و تعالیٰ خاک میں ملاتا رہے گا. اللہ پاک نے خود احاطہ کیا ہوا ہے. لیکن یاد رکھیے گا, اللہ پاک کا احاطہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جو آئے گی وہ ان دو بنیادوں پر ہی آئے گی. ان تصبرو و تتقو, ان تصبرو و تتقو, کہ اگر تم دین پر جمے رہے اور نبی کی مخالفت سے بچتے رہے تو پھر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی. ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا, ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب ومن الذين اشركوا اذن كثيرا, کہ تم ضرور ضرور سنتے رہو گے اہل کتاب سے, یہودیوں سے, نصرانیوں سے, کافروں سے, مشرکوں سے. اور یاد رکھیے گا, پورا کا پورا کفر, یہودی ہوں, نصرانی ہوں, مجوسی ہوں, ہنود ہوں, اور کچھ بھی ہوں, اسلام کے خلاف سب کے سب متفق ہو جاتے ہیں. الکفر ملت واحدہ, آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سارا کا سارا کفر ایک ہی ملت ہے اسلام کے خلاف. سب کے سب یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو نقصان ہو. تو ارشاد فرمایا کہ تم ایسی باتیں سنتے رہو گے, کبھی تمہارے نبی کے بارے میں, کبھی تمہارے رب کے بارے میں برے جملے بولیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو تمہارے دلوں سے نکالنے کے لیے بری بری باتیں کہیں گے، اسلام کے متعلق شکوک شبہات ڈالیں گے، اسلام کے متعلق اعتراضات لے کر آئیں گے، تم سیدھے سادے بھولے والے ان کی باتوں میں آ کر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ٹھکرا جاؤ گے۔ ارشاد فرمایا ایسا ہوتا رہے گا، لیکن حل کیا بتایا؟ وہاں پر بھی ارشاد فرمایا فَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ اگر تم دین پر جمے رہے اور تم نے دین کو ہاتھ سے نہ جانے دیا، نبی کی تہذیب و ثقافت کو تم نے ہاتھ سے نہ جانے دیا، نبی کی معاش کے ذرائع کو تم نے ہاتھ سے نہ جانے دیا اور نبی کی معاشرت کو تم نے ہاتھ سے نہ جانے دیا، جو جو نبی زندگی لے کر آئے ہیں اگر اس کو تم نے ہاتھ سے نہ جانے دیا اور نبی کی مخالفت سے تم بچتے رہے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ تو آج کے حالات کی یہ آیت مقدسہ یہ بالکل عکاسی کر رہی ہے۔ اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سینے سے لگائیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تہذیب کو سینے سے لگائیں، ہم زندگی کے ہر شعبے میں دیکھیں، ہم زندگی کے ہر شعبے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کو رواج دیں۔ کاروباری کوئی طریقہ ہمارے سامنے آ جائے لیکن اگر وہ سنت سے ہٹ کر ہے، اس میں کروڑوں کے منافع ہوں، ہم چھوڑ دیں۔ ملک چلانے کا کوئی بھی طریقہ ہمارے سامنے آ جائے لیکن اگر اس طریقے سے ہمارے مذہب پر آنچ آتی ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رکھنا پڑتا ہے، تو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، کیوں؟ کامیابی اسی کے ساتھ ہے، چھوڑنے میں کامیابی۔ بظاہر بڑے بڑے منافع، بظاہر بڑے بڑے فائدے دکھ رہے ہوں لیکن نہیں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کا مطالعہ آپ کریں، آپ تاریخ دیکھیں، انہوں نے کس طرح سے وقت گزارے، سخت سے سخت حالات بھی آئے، غیر قوموں کی طرف سے دھمکیاں بھی آئیں اور طمع اور لالچ بھی دی گئی، آپ ہمارے مطالبات کو مان لیں، آپ یوں کر لیں، آپ کو یہ مل جائے گا، آپ کو یہ ہو جائے گا، آپ کو یہ منافع دیا جائے گا، یہ منافع دیا جائے گا، یہ سب باتیں ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی، لیکن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ اور تربیت یافتہ وہ لوگ تھے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ایک لمحے کے لیے بھی نہ چھوڑا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ہی محبتیں تھیں ان لوگوں کی کہ انہیں کافروں نے جب گرفتار کیا اور مطالبہ کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، یہ مطالبہ تھا، یہ مطالبہ پورا کرا کر پھر اس کے بعد ان سے کام لینے مقاصد تھے، انکار کیا نہیں، کہا آپ کو ہم ملک میں اقتدار دے دیں گے، ساتھ میں مجھے یہ تسلیم نہیں ہے، لالچ لی، اور جو چاہو گی وہ دے دیں گے، فرمایا مجھے یہ تسلیم نہیں، پھر کہا اچھا اگر یہ تسلیم نہیں ہے، پھر دھمکیاں دی، اور وہ دھمکی اس طرح سے دی کہ عبداللہ بن حذافہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کو، جو سات افراد تھے، ان کو بلایا گیا اور تین افراد کو یکے بعد دیگرے ایک تیل کے کڑاہے میں ڈالا گیا، کھولتا ہوا ابلتا ہوا تیل، اور ڈالتے ہی عبداللہ بن حذافہ ثانی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے گوشت ہڈیوں سے جدا ہو، جل بھن گئے۔ کیا جرم ہے؟ ایمان۔ کیا جرم ہے؟ نبی کا کلمہ پڑھنا۔ کیا جرم ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو ماننا، یہ جرم تھا۔ ان کے تین کے ڈالنے کے بعد عبداللہ بن حذافہ ثانی کے بارے میں فیصلہ ہوا، انہیں بھی ڈالا گیا، چنانچہ جب ان کو آگے کیا گیا آگ کے قریب، وہ رونے لگے، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ تو جتنے بھی وہاں سزا دینے والے جلاد تھے، جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو بادشاہ کو یہ کہا کہ آپ دیدہ ہو گئے ہیں اور شاید اپنے موقف میں کوئی نرمی آ گئی۔ بادشاہ نے واپس طلب کیا دربار میں، کہا کہ کیا خیال ہے، ہمارے مطالبات مانو گے، ہماری بات مانو گے؟ کیوں رو رہے؟ عبداللہ بن حذافہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ نے قربان جائے، کیا پیارا جواب تھا، خاص فرمایا تم یہ سمجھتی ہو کہ میں موت کے ڈر سے رو رہا ہوں، میں اپنے ساتھیوں کے جل بھن جانے پر رو رہا ہوں؟ نہ نہ, مجھے اس لیے رونا آ رہا ہے کہ ایک ہی جان ہے, اس وقت رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پیچھے یہ قربان ہو جائے گی. میں یہ چاہتا ہوں اور تمنا ہے کہ میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہوتیں تو آج ایک ایک کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی خاطر ان کو قربان کر. جان ایک ہے, کیا کریں؟ جان ایک ہے, کیا کریں؟ کیا ہی استقامت تھی, کیا ہی استقامت تھی, پہاڑ کی استقامت تھی. ہر طرح سے لالچیں دی گئی, ہر طرح سے ان کو برگلایا گیا, کیا ہی استقامت تھی. یہ ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا. ایک اور جماعت صحابہ کی ایک جگہ بھر گئی, تو جو جماعت کے لشکر کے امیر تھے ان کو گرفتار کیا گیا اور ایک باغ میں بند کیا گیا, اور بند کر کے لڑکیوں کو ان کے ساتھ چھوڑ دیا گیا, خنزیر کا گوشت سامنے رکھ دیا گیا. تین دن تک ورغلانے میں وہ لڑکی نے اپنی حد کر دی, حسن و جمال کی پیکر نیم برہنہ ہو کر سامنے آئی اور وہ ورغلا رہی ہے اور گناہ کی طرف راغب کر رہی ہے. تین دن کے بعد اس نے یہ بیان دیا, یہ آدمی نہیں ہے, یہ کوئی فرشتہ ہے, کوئی فرشتہ. یہ ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, یہ ہے دین پر جمنا. کہ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, گناہ سے بچنا. کہ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, کہ تمہیں ان کے منصوبے کوئی نقصان نہیں دیں گے. یہ محبتیں اپنے اندر پیدا کریں ہم, یہ محبتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آج ہمارے دل میں ہونی چاہیے. اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, یہ ہماری وہ آخری کرن اور آخری امید ہے جس پر ہماری نجات کا دار و مدار ہے. اور اگر یہی نکل گئی کچھ نہیں بچے گا. اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا, المرء مع من احب, پوچھنے والے نے پوچھا, اے اللہ کے رسول, میں چاہتا ہوں کہ آخرت میں آپ کے ساتھ رہوں, آپ کا تو بہت بلند مقام ہوگا, میرے ایسے اعمال ہیں نہیں, میں کیا کروں گا؟ آپ نے فرمایا, المرء مع من احب, آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا, جس سے وہ محبت کرے گا. اس ارشاد کے بعد جو صحابہ کو خوشی ہوئی, کہتے ہیں ایسی خوشی اس سے پہلے ہمیں کبھی نہیں ہوئی. اللہ اکبر. ایک اور صحابی آئے خدمت میں اور ان کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی اور سونے کی. نبی علیہ السلام نے منع فرمایا مرد کے لیے سونے کا پہننا. آپ نے فرمایا, یہ کیا جہنم کا انگارہ ہاتھ میں پہن رکھا ہے؟ تو انہوں نے اٹھا کر نکال کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرنا چاہیے, سامنے رکھ, آپ نے اسے پھینک دیا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو لوگوں نے اس سے یہ کہا کہ بھائی وہ تو لے گئے, عورتوں کو دے دینا, گھر میں خواتین کو دے دینا, آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے, عورتوں کے لیے تو ٹھیک ہے. عجیب جملہ تھا کہ جس چیز پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدہ نگاہ پڑ گئی ہے وہ میں اپنے گھر میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ یہ ہمارے لیے بڑا سبق, یہ بڑا سبق. ایک شخص چادر پہن کر آئے اور وہ چادر منقش تھی, اور وہ چادر ایسی تھی کہ جو مرد کے ساتھ زیب نہیں دیتی تھی, شوخی بھڑکیلا لباس, تیز رنگ والا لباس. آپ نے ناپسندیدہ نظر سے اسے دیکھا, پوچھا کیا ہے؟ انہیں سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے ناگواری ہوئی ہے, آپ کو یہ اچھی نہیں لگی, تو چلے گئے اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا. اگلے موقع پر آئے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا, کیا کیا اس چادر کا؟ کہ اللہ کے رسول, ضائع کر, کہ گھر میں کسی خاتون کو دے دیتے, تمہارے لیے ٹھیک نہیں تھی, عورتوں کے لیے تو درست تھی. تو پھر یہی ارشاد فرمایا کہ جس پر آپ کی ناپسندیدہ نگاہ پڑ گئی ہے وہ شے میرے گھر میں کیسے آ سکتی؟ ایک شخص نے مکان بنایا, وہ بڑا عالی شان مکان ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں سے گزر ہوا تو پوچھا, یہ کس کا مکان ہے؟ بتایا, فلاں ہے, فلاں کا ہے. تو آگے کچھ بھی نہیں فرمایا, لیکن سوال سے یہ اندازہ ہوا کہ ناپسند ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت بھری نگاہ سے نہ دیکھا. اللہ اکبر, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کا کسی صحابی سے پھر جانا یہ کوئی معمولی غم ہوتا تھا؟ زمین آسمان اگر اس کے سر پر ڈال دیے جائیں تو اتنا بوجھ اور اتنا غم اسے نہیں ہوتا تھا جتنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نگاہ کا پھر جانا اس کے لیے تکلیف دہ ہوتا تھا. پوچھنے لگے لوگوں سے, کیا ہوا, کیوں ناراض ہیں آپ؟ کسی نے کہا کہ آپ علیہ السلام گزر رہے تھے, آپ کا مکان دیکھا, گھر دیکھا, اس طرح سے سوال کر رہے ہیں. چپکے سے نکل گئے, بیوی بچوں کو باہر نکالا اور اپنے مکان کو زمین بوس کر دیا, گرا کرا, اور واپس آ کے یہ نہیں بتایا کہ میں گرا کے آ گیا ہوں. پھر جب اگلے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو پھر آپ نے پوچھا کہ وہ مکان کہاں ہے یا گھر تھا, تو لوگوں نے بتایا کہ آپ کو شاید ناگوار گزرا, انہوں نے توڑ دیا. تو اب ان سب واقعات کے بعد میں اور آپ, ہم اپنے گھر میں دیکھیں کیا چیزیں ایسی ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کا باعث ہیں, بچوں کے پاس کیا چیزیں ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذیت کا باعث ہیں, گھر میں کارٹون رکھے ہوئے, بت رکھے ہوئے, کیا اللہ کے نبی ان سے خوش ہوتے ہیں؟ جو سب غیروں کی نقالی ہے. اور گھروں کے اندر کتنی چیزیں ایسی ہیں, کتنی اشیاء ایسی ہیں, لباس ہمارے ایسے ہیں, اور بچیوں کو ہم اس طرح سے لباس پہناتے ہیں, بچوں کو اس طرح کے لباس پہناتے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے. اذیت ہے لیکن ہم نے اختیار کیے ہوئے ہیں, ہم نے اس لیے اختیار کیے ہوئے کہ ہم انہی میں اپنے لیے عزت سمجھتے ہیں, ہم وہ غیروں کی تہذیب اور نقالی میں ہی ہم اپنے لیے عزت سمجھتے ہیں. ایک بچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا, ساتھ ان کے سرپرست تھے باپ, ان کے بال کٹے ہوئے آپ علیہ السلام کو اچھے نہیں لگے, اوپر سے بڑے کناروں سے چھوٹے, آپ نے منع فرمایا, یہ کیا بنایا ہوا ہے, برابر کرو ان کو, کیا آج ہمارے بچوں کے بال ایسے ہی کٹے ہوئے تھے؟ اللہ کے نبی کو تو اس سے اذیت ہوئی, اس سے تکلیف ہوئی. اس لیے عزیز دوستوں اور بزرگوں, درخواست ہے کہ وہ ان تصویر و تتقو, اس بنیاد پر آؤ کہ دین پر استقامت, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ہاتھ سے مت جانے دو, اور گناہوں سے بچو, اور نبی کی مخالفت سے بچو, تو پھر تمہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں نقصان دے سکتی, پھر کوئی بھی تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر ہر آئے دن نئے نئے مطالبات ماننے پڑیں گے, پھر مانتے چلے جاؤ گے, مانتے چلے جاؤ گے, اپنی تہذیب بھی, اپنی ثقافت بھی, اپنا مذہب بھی, اللہ اور اس کے رسول کی محبت جو تمہارے دلوں میں ہے اس کو بھی تم رخصت کر بیٹھو گے, اور آخرت اور دنیا دونوں جہانوں کی تباہی اور ہلاکت مقدر بن کر رہ جائے گی. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو سمجھنا اور عمل کرنا نصیب فرمائے.